الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. حاضرین کرام، قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں سورہ زلزال کی جن کی میں نے تلاوت کی ہے. ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آدمی جو بھی عمل کرتا ہے، اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اگر اچھا عمل کیا ہے، کوئی خیر کا عمل کیا ہے تو عنقریب اسے دیکھ لے گا، اور خدا نہ کرے اگر برا عمل کیا ہے، شر والا عمل ہے، تب بھی وہ عمل دیکھ لے گا. مطلب یہ ہے کہ اس عمل کا جو انجام ہے وہ آخرت میں اس کے سامنے آ جائے گا. اچھے عمل کا اچھا نتیجہ اور برے عمل کا برا نتیجہ. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں آپ جو بوگے وہ کاٹو گے. اگر کسی نے آم کی گٹھلی لگائی ہے تو انشاءاللہ آم ہی اس میں پیدا ہوں گے، اور کسی نے اگر کیکر کے بیج بویا ہے تو اس سے کانٹے نکلیں گے. اسی طریقے سے دنیا کا معاملہ اور آخرت کا معاملہ بھی ہے کہ ہم جو کچھ دنیا میں کرتے ہیں، اصل میں ہم اپنی آخرت بنا رہے ہیں یا خراب کر رہے ہیں، دونوں باتیں کہہ سکتے ہیں. اگر اچھا عمل کر رہے ہیں تو جنت تعمیر کر رہے ہیں، خدا نہ کرے برا عمل ہے تو دوزخ تعمیر کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ساتویں آسمان پر جو فرشتوں کا قبلہ ہے، بیت المعمور جس کا نام ہے، اس سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے. اور یہ بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے، بالکل ہمارے دنیا کے جو قبلہ ہے اس کی بالکل سیدھ میں ہے. بلکہ اصولی بات یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی مسجد بنی، وہ مسجد پھر تحت السرا سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک پوری فضا میں بھی مسجد ہی رہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اگر جہاز میں بھی سفر کر رہے ہوں تو قبلہ رخ منہ کر کے پڑھتے ہیں. تو یہ نہیں کوئی کرتا کہ بھی قبلے کی طرف نیچے منہ کر کے پڑھ رہے ہوں، کبھی قبلہ تو نیچے، ہم 32,000 فٹ کی بلندی پر سفر کر رہے ہیں تو دل میں یہ سوچیں کہ قبلہ تو نیچے. تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاز میں بھی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو قبلہ رخ ہم کرتے ہیں. اور چونکہ یہ کیل کی مانند ہے، کیسی کیل جو زمین میں گڑی ہوئی ہے اور جس کی بلندی بالکل آسمانوں کے اوپر تک ہے، تو پوری فضا جو ہے وہ قبلہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیت اللہ یا قبلہ جو ہے یہ دیوار کا نام نہیں ہے، در و دیوار جو وہاں پر ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ جو متعین کر دی ہے جس کے گرد پوری دنیا گھوم رہی ہے، وہ پورا کا پورا قبلہ ہے، اور آخر تک وہ قبلہ ہی ہے ہمارا. اس لیے چاہے ہم یہاں سجدہ کریں، چاہے فضا میں کریں، جہاں بھی کریں، وہ قبلہ ہی کی طرف ہوگا. دوسری بات حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے یہ بات اپنی کتاب میں کہ ساتویں آسمان پر تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ہر آسمان پر ان کا قبلہ الگ ہے اور اسی کی سیدھ میں ہی ہے وہ. یعنی ساتویں آسمان پر بیت المعمور، فرشتے جو ساتویں آسمان پر رہتے ہیں ان کا قبلہ، چھٹے آسمان پر بھی قبلہ ہے، پانچویں پر بھی ہے، چوتھے پر بھی ہے، تیسرے پر بھی ہے، دوسرے پر، پہلے پر، یہاں تک کہ زمین، اور بالکل اس کی سیدھ میں. حضرت قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ساتویں آسمان سے بیت اللہ کی، یعنی اگر وہاں بیت المعمور سے کوئی پتھر پھینکے تو بالکل بیت اللہ کی دیوار پر ہی گرے گا، اتنی سیدھ میں. تو بہرحال ہر آسمان پر جو فرشتے رہتے ہیں وہاں کا قبلہ وہیں پر موجود ہے. اور بیت المعمور کے بارے میں یہ بات ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ اس کا طواف کر لیا ساری زندگی قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا. اس قدر بڑی تعداد میں فرشتے ہیں اللہ کے. یہی وجہ ہے نا کہ حضرت فرشتوں نے کہا تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ ہم آپ کے حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی اتنی بڑی تعداد میں آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس بیان کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے لیکن تمہارے اندر جذبات نہیں رکھے، خواہشیں نہیں رکھی. لیکن انسان کو جو پیدا کیا ہے تو انسان کے اندر جذبات بھی ہیں، اس میں ملکوتی صفات بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ناجائز خواہشیں بھی رکھی. اب انسان کو یہی چیز فرشتوں سے ممتاز کرتی ہے کہ فرشتے جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ اس کو کرنے پر مجبور ہیں، اس کے سوا وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. ان کو نیند آتی نہیں، بھوک لگتی نہیں، بیوی بچوں کا تقاضا نہیں. ہمارے پاس جو سارے تقاضے ہیں، ابھی کہیں بیٹھے ہوئے فوراً فون آ گیا، پتہ چلے جی گھر سے بلاوا آ گیا، جلدی سے اٹھ کے جا رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ یہ تقاضے لگے ہیں، فرشتوں کے ساتھ یہ تقاضے نہیں ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کا رتبہ بلند رکھا ہے اس کی وجہ ہے کیونکہ انسان اپنے ناجائز خواہشوں کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، اپنے دل کا خون کرتا ہے، ناجائز حسرتوں کو پامال کرتا ہے، اور اس پامالی کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس کو فرشتوں سے اونچا مقام عطا فرماتا ہے. اس لیے کہ فرشتوں کے پاس خواہشیں نہیں ہیں، آپ کے ہمارے پاس خواہشیں ہیں. ان خواہشوں کے باوجود ہم اللہ کے لیے اپنی خواہشوں کو قربان کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں جو درجہ عطا فرمائیں گے وہ فرشتوں سے بلند تر ہوگا، کیونکہ اللہ کے لیے ہمیں اپنے دل کا خون کر دیا، ان کے پاس خون کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں. تو بہرحال یہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور وہ بیچارے یہ سمجھتے تھے کہ اصل مقصد انسان کو پیدا کرنے کا بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کریں، تحمید و تقدیس کریں. تو یقیناً اللہ کی عبادت تو ہے انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد بھی، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا اس میں سفلی جذبات بھی رکھے ہیں اور ملکوتی صفات بھی رکھی ہیں، دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور دونوں بتا دیے گئے ہیں کہ بھئی یہ راستہ ادھر جا رہا ہے، یہ راستہ غلط جا رہا ہے. اب انسان کو اتنی قدرت بھی دی کہ جو راستہ چاہو تم اختیار کر لو، مجبور نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو کہ ضرور وہ جہنم کے راستے پر ہی چلے. یہ تو ہم خود ہی دوڑ دوڑ کے ادھر جا رہے ہیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم دوڑ دوڑ کے جہنم کی طرف جا رہے ہو اور میں کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں کھینچ کھینچ کر وہاں سے واپس لا رہا ہوں. تو اس کے یہ بھی پتا چلا کہ انسان جہنم کی طرف دوڑتا ہے، اس لیے کہ اس کو جو مزین کر دیا ہے نا، اس کا جو ظاہر وہ ایسے مزین کر دیا ہے کہ انسان ان مزین چیزوں کی طرف بھاگتا ہے. اور جنت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو مکروہات سے اللہ نے ڈھانپ دیا ہے، ایسی چیزوں سے جو انسان کو بری لگتی ہیں. اس لیے انسان جنت کی طرف نہیں جانا چاہتا، جہنم کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتا ہے. بہرحال اصل جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت محمد یہ کو ایک پیغام بھیجا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں ساتویں آسمان پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور یعنی جو فرشتوں کا قبلہ ہے اس کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے جب سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور اس کے بعد جو گفتگو ہوئی وہ ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیغام دیا وہ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنی امت سے جا کے یہ کہہ دیجئے کہ الجنت قیعان، جنت ایک چٹیل میدان ہے، اگر یہاں آؤ تو عمل ساتھ لے کے آنا، کیونکہ تم اپنے عمل سے جنت میں محلات بھی تعمیر کرو گے، جنت میں باغات بھی لگاؤ گے، جنت میں نہریں بھی جاری کراؤ گے، اور بھی جنت کی جو زیب و زینت ہیں وہ تمہارے اعمال کی بدولت ہی ہوں گی. الجنت قیعان، جنت ایک چٹیل میدان ہے، تم اپنے عمل سے اس چٹیل میدان میں چاہو تو محلات تعمیر کر لو، چاہو تو باغات لگا لو، چاہو تو وہاں پر نہریں جاری کرا دو، اب تمہارے اپنے اوپر ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر انسان معمار ہے، ہم میں سے ہر آدمی. اب چاہیں تو جنت تعمیر کریں، اور خدا نہ کرے اگر برے کام شیطانی کام ہم کر رہے ہیں تو گویا اپنی دوزخ بنا رہے ہیں. ہر برے عمل کا ایک خاص نتیجہ ہے، یقیناً پھر وہ دیکھنا پڑے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے تو الگ بات ہے، ورنہ اصول و قاعدہ تو اپنی جگہ پر ہے، ضابطے اپنی جگہ پر ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جنت چٹیل میدان ہے، عمل کرنا اس کے بغیر نہیں. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ عمل للدنیا بقدر بقائی کفیہ، کیا بے مقدار بقائی کفیہ، دنیا کے لیے اتنا عمل کرو جتنی مقدار میں تم نے یہاں رہنا ہے. وہ عمل للآخرہ بقدر بقائی کفیہ، اور آخرت کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تم نے وہاں رہنا ہے. اب خود ہم سوچ لیں کہ دنیا میں کتنا رہنا ہے اور آخرت میں کتنا رہنا ہے، کوئی نسبت نہیں ہے دنیا اور آخرت کو. آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور دنیا ہزار سال بھی جی لے تو کچھ بھی نہیں. یعنی ایک ہزار سال بھی اگر عمر ہماری ہو جائے تو تب بھی آخرت سے اس ہزار سال کو کیا نسبت ہے مجھے بتائی. سچی بات ہے کہ ہم اپنا وقت گزار کر آ رہے ہیں اور عمر کے ایک حصے میں پہنچ چکے ہیں، لیکن جب پلٹ کر دیکھتے ہیں تو یقین کیجئے کہ ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ کے دیکھا خواب تھا، جو کچھ سنا افسانہ تھا، کچھ نہیں. آج اتفاق سے آج ایک فائل کی مجھے تلاش تھی تو میں اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں تلاش کر رہا تھا، تو تقریباً سن 77-78 کے زمانے کی چیزیں سامنے آ گئیں، بعض بزرگوں کے خطوط سامنے آ گئے اور اساتذہ کے خطوط سامنے آ گئے، بعض دوست احباب کے خطوط وہ سامنے آ گئے. تو میں ان کو پڑھنے میں ایسا مستغرق ہوا کہ میرے 2-3 گھنٹے اس میں نکل گئے، لیکن وہ پورا زمانہ ایسا گھوم گیا نظروں میں، ایسا لگتا تھا کہ کل کی بات. اور اس کے بعد سے لے کے اب تک ایک ایسی حسرت اور افسوس دل میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا، اتنا وقت گزار دیا. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا وقت ہمیں دیا، اب 77-78 سے آدمی سوچے تو اب تک کتنے سال گزر گئے، لیکن عمل کی دنیا میں ہم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں. تو ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ اس کو کیا عمل کر کے آ رہا ہے، اس نے کیا عمل کیا، اس کی زندگی کتنی گزر چکی. باقی کا تو پتہ ہی نہیں کہ کتنی ہے، لیکن جو گزر چکی ہے وہ ایک بڑی مقدار میں ہے. اگر اس کا جائزہ لے آدمی تو سچی بات ہے وہ افسانہ اور خواب معلوم ہوتا ہے. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتہ جب آیا تو انہوں نے بشی فرمایا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہوئے تھے، دوسرے دروازے میں جا رہے تھے کہ موت کا فرشتہ آ گیا. یعنی چاہے 50 سال عمر گزر جائے، چاہے 100 سال عمر گزر جائے، تو میرے عزیزو دنیا کا وقت تو اس تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ کوئی 30 سال گزار گیا، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال. ہم جائزہ لیں، ہم بڑی دھوکے کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. اتفاق سے ایک ذکر آیا آج ہی، ایک صاحب بنگلہ خریدنا چاہ رہے تھے، تو جب ان کا ذکر آیا تو جن صاحب کا پہلے وہ بنگلہ تھا وہ نظروں میں گھوم گئے کہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، پھر حج کے لیے گئے تو وہیں ان کا انتقال ہو گیا. بہرحال خوش نصیب آدمی تھے، میں سمجھتا ہوں کہ وہیں ان کا انتقال ہو گیا. پھر ان کی اولاد کو وہ بنگلہ مل گیا، پھر انہوں نے ہی فروخت کر دیا کسی کو، اب وہ بھی فروخت کر رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کتنے مالکان اب تک کس کے آ چکے ہیں اور کسی کو بھی بقا نہیں ہے. اور یہ حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر جب قم باذن اللہ کہا تو ایک قبر سے کئی لوگ نکل آئے، اس قبر میں کئی لوگ دفن تھے، اور ہر آدمی کا دعویٰ یہ تھا کہ جناب یہ جو باغ ہے تو میرا ہے، کیونکہ اپنے اپنے زمانے میں وہ مالک رہ چکے تھے، اپنے اپنے زمانے میں مالک رہ چکے تھے. اس لیے ہر ایک کہتا تھا کہ یہ باغ میرا، دوسرا کہتا تھا میرا، وہ کہتا تھا میرا ہے، اور کسی کا بھی نہیں، باغ تو اللہ کا ہے. اللہ نے ہمیں کچھ وقت کے لیے عطا فرما رکھا ہے، اس لیے میرے عزیزو اپنے اوقات کو ہم اہمیت دیں، ان کی قدر کر لیں، ورنہ وقت نکل رہا ہے، میرے ہاتھ سے بھی نکل رہا ہے، آپ کے ہاتھ سے بھی نکل رہا ہے. کسی نے کہا نا کہ وقت کا معاملہ ایسا ہے جیسے کہ برف کی سلی، آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے اور پگھل رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے مسلسل. اگر کوئی نئی بھی خریدے گا تو برف ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کو ایک وقت ہے اس کا، وہ جو ہے وہ پگھل رہی ہے، پگھلتے پگھلتے ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی. یہی حال انسان کا بھی ہے، برف کے بارے میں تو پھر بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ ابھی کچھ باقی ہے، لیکن ہمیں اپنی عمر کا یہ بھی پتہ نہیں. تو میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام امت محمدیہ کے نام ہے کہ عمل کر کے آؤ، اپنے عمل دنیا میں کرو تاکہ تمہاری جنت تعمیر ہو. تو میں نے حدیث بھی بیان کر دی کہ یہ عمل للدنیا بقدر بقائے کا فیہا, آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تم نے یہاں رہنا ہے. اب اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو آخرت اور دنیا کو کوئی نسبت نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزو, اعمال سے غافل نہ ہوں, خاص طور پر اچھے اعمال. اللہ تعالیٰ جو موقع دے, نفل پڑھنے کا موقع ملے تو ترک مت کیجیے, سنتوں کا موقع ملے ترک مت کیجیے, فرائض کا موقع ملے ترک مت کیجیے. اپنے اپنے وقت پر ہر ایک چیز کو ادا کرتے چلے جائیے تاکہ جہاں ہم اپنی دنیا بنا رہے ہیں ہماری آخرت بھی جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ خالی ہو جائے. حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ جو صدر مدرس ہے دارالعلوم دیوبند کے, بڑے اللہ والے اور مجذوب قسم کے آدمی تھے. میں نے پہلے بھی قابل ان کا واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک دفعہ ان کو بس یہ بڑھ لگ گئی کہ اللہ میاں 3 لاکھ روپے چاہیے. اب مسلسل مانگ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, اور کرتے کرتے اسی طریقے سے ان کی آنکھ لگ گئی, سو گئے. خواب میں دیکھا کہ جنت میں پہنچ گئے اور وہاں ایک بہت ہی خوبصورت سفید رنگ کا محل ہے, بہت ہی خوبصورت. تو ادھر ادھر جا کے اس کو دیکھنے لگے, فرشتوں وہاں موجود تھے, ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کس کا محل ہے؟ تو کسی نے کہا کہ بھئی یہ مولانا یعقوب صاحب کا محل. تو کہا بھئی یعقوب تو میں ہی ہوں, جانا مجھے جانے دو اندر. کہا کہ نہیں, ابھی وقت نہیں آیا. ہے تو آپ ہی کا محل لیکن ابھی وقت نہیں آیا, جب وقت آئے گا تب آپ جا سکیں گے. تو کہا کہ اچھا بھی گھوم پھر کے تو دیکھ لوں. کہا کہ ہاں خوب دیکھیے اچھی طرح سے. اب اس کو گھوم پھر کے دیکھنے لگے تو مختلف قسم کے نقش و نگار اور انتہائی قیمتی موتی اور دوسری چیزوں سے مزین تھا. ایک کونے میں جب گئے تو دیکھا کہ ایک موتی وہاں موجود نہیں, نکلا ہوا ہے. تو جو وہاں موجود فرشتے تھے ان سے کہا کہ بھئی یہ موتی یہاں لگایا نہیں گیا یا جو ہے وہ کہیں گر گیا یا ٹوٹ گیا, کیا ہوا؟ کہا کہ لگا ہوا تو تھا لیکن جن کا یہ محل ہے وہ اللہ میاں نے صبح سے پیسے مانگ رہے ہیں, 3 لاکھ دے دو 3 لاکھ دے دو. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا بھی ایک موتی توڑ کو دے دو, ہے تو 3 لاکھ سے زیادہ قیمتی کا لیکن تم دے دو ان کو. اب آنکھ کھل گئی تو تھے تو مجذوب آدمی, اب اٹھتے ہی بس کہنے لگے اللہ میاں مجھے محل نہیں چاہیے, نہ مجھے 3 لاکھ چاہیے نہ مجھے محل چاہیے, مجھے چاہیے ہی نہیں محل. اور پھر کہنے لگے کہ اللہ اگر میرا ہی محل توڑ توڑ کے مجھے واپس کریں گے تو میری تو آخرت خراب ہو جائے گی, لہٰذا مجھے محل نہیں چاہیے اور مجھے یہ 3 لاکھ نہیں چاہیے. کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے عمل سے وہ محل تعمیر کیا ہے اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سے وہ عمل کرا لیے, تو اب ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی بدعمالیوں کے سبب اس کو ضائع کر دیں. تو بہرحال یہ تو ایک واقعہ تھا جو حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ اگر اللہ رب العزت ہماری اپنی آخرت برباد کر کے اپنی دنیا اگر بنائیں گے تو پھر اس کا کیا حاصل, کوئی حاصل نہیں. اور یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ عمل پر کوئی آدمی ناز نہ کرے. میں نے ایک مرتبہ ایک حدیث بیان کی تھی کہ الناس کلہم ہالکون الا العالمون, کہ لوگ سارے کے سارے ہلاک ہونے والے ہیں سوائے علماء کے, علم والے بچیں گے ورنہ سب ہلاک ہو جائیں گے. والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون, اور اہل علم بھی ہلاکت میں پڑنے والے ہیں سوائے عمل کرنے والوں کے, عمل والے بچیں گے. اور پھر فرمائے کہ والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون, عمل کرنے والے بھی ہلاکت میں پڑ سکتے ہیں مگر ہاں مخلص لوگ. اور فرمائے کہ والمخلصون علی خطر عظیم, مخلص بھی بڑے خطرے میں, جب تک کہ خاتمہ بالخیر نہ ہو جائے اس وقت تک آدمی کو شیطان کی طرف سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے. شیطان آخری وقت تک کوشش کرتا ہے کہ ہم, کیونکہ شیطان کی اور انسان کی دشمنی ہے, ہم نے تو دوست بنا رکھا ہے نا, اللہ نے ہمارا دشمن بنایا اس کو. ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے, تم بھی اسے دشمن سمجھو, لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے دوستی کر رکھی. بعض اوقات وہ تو وسوسہ ڈال کے ہٹ جاتا ہے لیکن ہم بعض اپنی ناجائز خواہشوں کو ایسے درجے کی پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں کہ شاید شیطان بھی نہ پہنچا سکے. تو اس لیے بہرحال یہ کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو آخر دن تک گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ اللہ رب العزت سے یہ کہہ کر آیا ہے کہ تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا, اور اللہ نے فرمایا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تیرے وسوسے میں نہیں آئیں گے, تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. اللہ کرے کہ ہم ان بندوں میں سے ہوں جو اللہ کے مخلص بندے ہیں اور جو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے. تو بہرحال میرا عزیز ہو, مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے اس طور پہ سنایا, اور دوسرا یہ کہ ہم خود سوچیں سمجھیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں دنیا کے اندر, تو خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ علم ہے عمل نہ ہو تو بھی بیکار, اور اگر عمل بھی کر رہے ہیں خدا نہ کرے اخلاص نہ ہو تو بھی بیکار, اور اخلاص کی بات بھی ڈرتے رہیے. والمخلصون علی خطر عظیم, کیونکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عمل کی توفیق دے رہے ہیں تو یہ عمل کی توفیق بھی اللہ رب العزت کا فضل ہے. کسی نے پوچھا کہ جب اللہ کے فضل سے سب کچھ ہونا ہے تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت قائد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ عمل فضل خداوندی کے متوجہ ہونے کی نشانی ہے. جب کوئی آدمی عمل کرتا ہے, مثلا نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے اور اچھے اعمال کر رہا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے, لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا, تو یاد رکھیے کہ وہ انسان جو ہے اصل حقیقت میں وہی انسان. تو بہرحال اخلاص کے ساتھ کے ساتھ ساتھ اپنے عمل پر غرور نہ ہو. میں ایک بیان سن رہا تھا ایک بزرگ کا, تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی کہ یعنی ایک بزرگ نے اپنی نصیحت یہ کی کہ جب میں مر جاؤں, بلکہ وصیت کی, تو میرا چہرہ دیکھ لینا قبر کے اندر, کہ ایسا نہ ہو کہ قبلہ سے پھرا ہوا ہو یا خدا نہ کرے میرا رنگ سیاہ ہو. اور بھی بتایا کہ میں نے تین بادشاہوں کا دور دیکھا ہے, تین خلافہ کا, یعنی بات کے خلافہ کی بات ہے, تو ان تینوں کے چہروں کو سیاہ دیکھا, ان تینوں چہروں کو قبلہ رخ قبلے سے پھرا ہوا دیکھا, اس لیے مجھے ڈر ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایسا میرے ساتھ نہیں ہوگا. ابھی فرمایا کہ جن لوگوں کا میں نے چہرہ دیکھا قبلے سے پھرا ہوا, تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ وہ تہجد گزار تھے, وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے, قرآن مجید بھی پڑھتے تھے, سارے کام کرتے تھے, بس ان میں سب سے زیادہ جو بڑا خرابی تھی وہ یہ تھا کہ ظالم تھے, لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے, ان کے حقوق پر ڈاکے ڈالتے تھے, ناجائز کام کیا کرتے تھے. تو یاد رکھیے کہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں, ہم حج بھی کر رہے ہیں, ہم عمرے بھی کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کے حقوق دبا رہے ہیں, لوگوں کو ان کو امانتیں ان تک نہیں پہنچاتے, امانت میں خیانت کر رہے ہیں. تو یہ ہماری نماز, یہ روزے, یہ ہمارے کام نہیں آئیں گے اگر ہم نے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے اور ان کا حق صحیح طریقے پر ادا نہیں کیا. تو یاد رکھیے کہ بعض اوقات یہ نمازیں, یہ روزے, یہ سب منہ پر مار دی جائیں گے. تو شروع میں فرمائے کہ وہ سب کام کیا کرتے تھے لیکن ظالم تھے, ظلم کرتے تھے لوگوں کو. تو اس لیے یہ عمل, اس سے ہی بچنا چاہیے کہ آدمی عمل تو کر رہا ہے لیکن عمل کے ساتھ اس کے جو تقاضے ہیں ان پر بھی عمل ہو. یہ نہ ہو کہ نماز پڑھ رہے لیکن نماز پڑھتے ہی باہر جاتے ہی جو گناہ کے کام ہیں وہ کر رہے ہیں. اس لیے ان تمام چیزوں کو, تو ایک تو یہ کہ انسان علم حاصل کر, علم کی روشنی بہرحال نور ہے وہ, اور اس کے ساتھ پھر عمل کرے اس علم پر, اور پھر عمل بھی اخلاص کے ساتھ کرے, اور اخلاص کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتا بھی رہے, دعا بھی کرتا رہے کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے جو ہے وہ آپ نے علم پر عمل بھی کرا دیا, اخلاص بھی عطا فرما دیا, مرتے دم تک اس پہ استقامت بھی عطا فرمائی. بعض اوقات آدمی کو استقامت نہیں رہتی, اس لیے استقامت بھی ہونی چاہیے. اور یہ میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالی کے فضل سے ہی انسان جنت میں جائے گا, عمل سے نہیں جاتا, لیکن عمل فضل خداوندی کے متوجہ ہونے کی دلیل اور نشانی ہے کہ اللہ کا فضل اسی طرح متوجہ ہے تبھی تو یہ نماز پڑھ رہا ہے, اللہ کا فضل متوجہ ہے تبھی تو یہ لوگوں کے حقوق ادا کر رہا ہے. تو اس لیے اللہ کا فضل جب متوجہ ہوتا ہے تو انسان اچھے اعمال اختیار کرتا ہے, اور خدا نہ کرے اگر اللہ کا فضل متوجہ نہیں ہے تو انسان پھر خراب اعمال کی طرف جاتا ہے. اس لیے اللہ سے استقامت بھی مانگی کہ اللہ تعالی ہمیں عمل پر استقامت بھی دے. بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کا واقعہ علی بن آپ پہلے سن بھی چکے ہیں کہ اس نے یہ سوچا, عابد تھا, عبادت گزار تھا, کہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلا جاؤں کہ جہاں پر کوئی مجھے تنگ کرنے والا نہ ہو, میرے اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہ ہو, رات دن میں اللہ کی عبادت کروں. چنانچہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص سمندر کے بیچ میں ایک جزیرہ تھا کہیں, وہاں پر چلا گیا. چونکہ پہلے زمانے میں یہ رہبانیت جائز تھی, بیوی بچوں کو چھوڑ کر, گھر بار کو چھوڑ کر, دنیا کو ترک کر کے انسان جو ہے وہ گھر بار چھوڑ کے جنگلوں میں, بیابانوں میں اور پہاڑوں پر نکل جاتا تھا. ہمارے لیے جائز نہیں, ہماری شریعت میں, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں رہبانیت نہیں ہے, اور ہمیں رہبانیت ہے ہمارے دین میں, لیکن وہ رہبانیت کیا ہے؟ ہم جو نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھ رہے ہیں نا, یہ رہبانیت ہے. ہمیں اللہ نے محروم نہیں رکھا, اپنے گھر سے پہلے سے آگے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یا گھر میں ہیں لیکن اگلی نماز کا انتظار کر رہے ہیں, یہی رہبانیت ہے. تو اگر جو آدمی چاہتا ہے کہ اس پر بھی عمل ہو جائے, رہبانیت بھی کر لے, تو اس کو یا مسجد میں نمازوں کا انتظار, اور ایک مسلمان واقعتا جو نمازی ہے اس کو فکر ہوتی اس بات کی کہ بھی نماز جو ہے میں نے اگلی نماز ایک نماز پڑھ لی, اب اگلی نماز کی فکر ہو جاتی ہے اسے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ واقعتا ہمارے حضرت مولانا عبد المجید صاحب رحمت اللہ علیہ استاد ہیں اور بڑے پائے کے عالم تھے, خیر المدارس ملتان میں پڑھایا کرتے تھے, ابھی دو چار سال پہلے انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کو میں ان کا میں نے معمول دیکھا, اور ایک سال دو سال نہیں کئی سال کہ وہ ملتان سے اپنے گھر جایا کرتے تھے, غالباً ساہیوال جاتے تھے. تو چونکہ چھٹی ہمارے یہاں جمعرات کو اثر میں ہوتی ہے, اب اثر کے بعد مغرب کا وقت آ جاتا ہے, مغرب کا عشاء کا وقت آ جاتا ہے, تو وہ کوشش کرتے تھے کہ ایسے وقت میں جائیں کہ ایسی جگہ پر پہنچ, ٹکٹ ایسی جگہ کا لیتے تھے کہ جہاں پہنچ کر اتنے بس سے نماز پڑھیں پھر اگلی بس میں بیٹھ کر جاتے تھے. ہمارے یہاں تو آج اس کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی, لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں, نماز پڑھی پڑھی نہیں پڑھی تو کہتے ہیں جی مسافر ہیں کوئی بات نہیں, اہمیت ہی نہیں دیتے. لیکن ہمیشہ میں نے دیکھا کہ وہ ٹکٹ وہاں کا لیتے تھے جہاں پر بس, یا تو پہلے ڈرائیور سے بات کرتے تھے. اصل میں یہ بھی اس لیے تھا کہ چونکہ بے دینی اب تو اور زیادہ بڑھ گئی, اس زمانے میں بھی ڈرائیوروں سے اگر کہا جاتا تھا خاص کر پنجاب کے کہ بھائی ہمیں نماز کے لیے روک دو گے تو کہتے تھے نہیں نماز کے لیے روکیں گے, کیونکہ جتنے مسافر ہیں کوئی تقاضا نہیں کرتا الا ماشاء اللہ, اگر سارے لوگ تقاضا کریں تو ضرور روکے گا وہ, لیکن جب لوگ ہی تقاضا نہیں کرتے, لوگ کہتے ہیں بلکہ لوگوں کا معاملہ تو یہ کہ اگر نماز کے لیے روک دیا جائے تو ان کو بڑا گرنگ گزرتا ہے, یہ بات بڑی بھاری معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے لیے گاڑی روک دی. تو بہرحال ان کا معاملہ یہی تھا کہ وہ ایسی جگہ کا ٹکٹ لیتے تھے کہ جہاں انہیں مغرب کی نماز مل جائے, پھر نہ مغرب نماز پڑھ کے پھر وہ ساہیوال کا ٹکٹ لیتے تھے, اس لیے کہ عشاء میں وقت لمبا ہوتا ہے لیکن مغرب کا وقت مختصر ہوتا ہے اس لیے. اور انہی کے حوالے سے ایک بات اور بھی فائدے کی بتا دوں کہ ایک مرتبہ انہوں نے کسی ڈرائیور سے کہا بھائی گاڑی روک دو, اس نے گاڑی روکی, یہ نماز کے لیے اترے اور نماز پڑھ کے دو منٹ میں واپس آ گئے. تو وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ بس نماز پڑھ لی؟ ہاں جی پڑھ لی. کہتا کمال ہے یار, اتنی جلدی نماز پڑھ لی, ہم تو اس لیے نہیں روکتے کہ لوگ آدھا گھنٹہ لگا دیتے. تو اس میں یہ بھی ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات دین کے تقاضے پر صحیح عمل نہیں کرتے, یعنی بس والے نے بس روکی نماز کے لیے اور ہم نے پتہ چلا وہاں ایک گھنٹہ ضائع کر دیا, تو یہ بھی غلط ہے. اپنے جلد از جلد مختصر صورتیں پڑھ کے دو جس میں قیام کو صحیح طریقے کا ہو, اور پڑھ کے فوری طور پر اگر آ جائیں تو یقیناً اس سے تکلیف کسی کو نہیں ہوتی. لیکن جب آدھا رہے کہ گھنٹہ لوگ جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں نماز میں, کیا اپنے دوسرے اعمال میں آنا جانا ادھر ادھر پھرنا پھرانے میں, تو پھر اس سے تکلیف ہوتی ہے. تو اس سے بھی یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ایسا کوئی عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ نماز سے یا دوسری چیزوں سے جو ہے وہ بھاگیں, رائے فرار اختیار کریں. بہرحال یہ صاحب جزیرے میں چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے رہنا شروع کیا. اللہ نے اپنے فضل سے یہ کیا کہ ایک انار کا درخت وہاں پر اگا دیا جس میں ایک بڑا انار, اتنا بڑا بڑا انار تھا کہ اس ایک انار سے ہی ان کا پیٹ بھر جاتا تھا. یعنی روزانہ کی غذا ان کی یہ تھی کہ انار کھاتے بھی تھے اور انار کا ہی جوس پیتے تھے. اب آپ سوچئے کہ کیسی غذا تھی ان کی ماشاءاللہ. اور پھر وہ سو سال جیے, جتنے سال جیے لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی, اس کے بعد وہ بہرحال انتقال ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ یہ فرمایا, نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حدیث ہے یہ کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوئی, اللہ نے فرشتوں کہا بھی ہمارے فضل سے اس کو جنت میں داخل کر دو. تو زبان سے تو اس نے کچھ نہیں کہا لیکن دل میں کہا کہ یا اللہ اتنے عرصے میں نے بیوی بچوں کو چھوڑے رکھا, گھر بار چھوڑے رکھا اور آ کر جنگل میں پڑ گیا, جزیرے میں آ کر رہنے لگا اور ابھی بھی اپنے فضل سے ہی مجھے بھیج رہے ہیں, یعنی میرا عمل کچھ نہیں. میرے دلداری کے لیے کہتے تھے کہ ہاں بھائی تو نے جو سو سال تک عبادت کی اور سو سال تک تو جزیرے میں پڑا رہا بھی بچوں کو چھوڑ کے, ہم نے تیری قدر کی, اب جا جنت میں چلے جا اپنے عمل کی وجہ سے. اب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے فضل سے جنت میں چلا جا. تو بہرحال یہ دل میں اس کے خیال آیا, اللہ تعالیٰ تو دلوں کے خیالات کو جانتے ہیں. فرشتوں کو کہا کہ اس کو ذرا جہنم کے قریب سے گزار کے لے آؤ, خالی اس فضا میں لے جاؤ جہاں پر جہنم کی گرمی ہے. اب جب وہاں سے گزارا تو اس کو اس کے حلق میں کانٹے پڑ گئے, تو پیاس پیاس چلانے لگا اور ایسی پیاس لگی کہ بے چین ہو گیا. اچانک اس نے دیکھا کہ ایک ہاتھ بڑھا اور اس میں پانی کا ایک پیالہ. تو اس نے جلدی سے چاہا کہ اس پیالے کو میں پکڑوں پینے کے لیے. تو ایک آواز آئی کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اس پیالے کے بدلے میں تم کیا دے سکتے ہو. کہا کہ اپنی 100 سال کی وہ عبادت جو میں نے بغیر ریا کے کی ہے وہ ایک پیالے اس پیالے پانی کی پیاس کی وجہ سے دے سکتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے لے لو. پی لیا. فرمایا کہ اب بتاؤ تم نے وہ سارا عمل تو ایک پیالے کے بدلے میں دے دیا, باقی اب تمہارے پاس کیا بچا. اب فوراً انہیں تنبہ ہوا اور کہا کہ واقعی اللہ آپ ہی کے فضل سے آدمی جنت میں جائے گا. بات یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ کہ وہاں جو تم روزانہ کئی کئی کٹورے پی جاتے تھے تو 100 سال میں کتنے ہزاروں کٹورے تم نے وہاں پیے ہیں شربت انار کے اور انار کھائے ہیں اور اللہ کی جو فدائیں ہیں اس کی ہوائیں ہیں اور دوسری چیزیں ہیں ان نعمتوں کو جو تم نے حاصل کیا ہے 100 سال میں ان کا حساب ذرا دو اور ہزاروں کٹوروں کا حساب دو. یہاں تو ایک ہی پیالہ تھا جو ہزاروں. تو ہم بھی ذرا غور کریں زندگی میں ہم نہ جانے کتنی گائے کھا گئے, کتنی بھینسے کھا گئے, کتنے بکرے کھا گئے, کتنے مرغے کھا گئے اور کتنے جو ہے وہ ٹینکر پانی پی گئے ہیں اور کتنے پیئیں گی زندگی جب تک باقی ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں, ذرا آدمی سوچے تو صحیح, جائزہ تو لے ان چیزوں کا اور اس کے بدلے میں ہم کر کیا رہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں لیکن اس کے بدلے میں ہماری جو سرکشیاں ہیں وہ کس درجے کی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائے. بچپن میں پہلے کبھی پڑھا کرتے تھے رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ایسی گائے بنائی, اس مالک کو کیوں نہ پکارے جس نے پلائی دودھ کی دھاریں. ہماری غالباً چوتھی جماعت میں اردو کی کتاب میں یہ نظم تھی, اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ ایک احساس ہوتا تھا کہ اللہ نے جو ہے وہ ایک گائے پیدا کی ہے وہ ہمارے لیے دودھ دیتی ہے. دیکھیے یہ بھی اللہ کی عجائبات میں سے ہے کہ کھاتی گھاس پھوس ہے, گھاس پھوس کھاتی ہے لیکن دیتی آپ کو دودھ. من بین فرس ودب لبن خالصا سائغا للشاربین. من بین فرس ودب, فرس جو ہے وہ نجاست کو کہتے ہیں, گندگی کو کہتے ہیں, غلاظت کو کہتے ہیں, اور دم جو ہے وہ خون کو کہتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے دیکھو تینوں لہریں جاری کی ہوئی ہیں, گندگی کی لہر بھی آ رہی ہے غلاظت کی, ادھر سے خون کی لہر آ رہی ہے, بیچ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ لبن خالصا سائغا للشاربین, ہم نے دودھ کی نہر جاری کر رکھی. کون ہے آدمی غور تو کرے. اسی گائے میں گندگی اور غلاظت کی بھی ایک نہر ہے, ایک جو ہے وہ لائن آ رہی ہے وہ خون کی آ رہی ہے دونوں نے جس, اور بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دودھ خالص ہمارے لیے پیدا کیا ہوا ہے, تھن سے نکالتے ہیں پیتے ہیں. اللہ کا کتنا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے. بہرحال فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا, جس آدمی نے ذرہ برابر عمل کیا, ذرہ برابر کوئی خیر کی, اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائیں گے. ایک مرتبہ بھی تم نے سبحان اللہ کہا, ایک مرتبہ بھی الحمدللہ کہا, اللہ اکبر کہا, یا کسی کے ساتھ کوئی خیر کا کام کیا, راستے سے پتھر ہٹا دیا اور اسی طریقے سے کوئی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دی, کوئی ٹہنی اڑ رہی تھی وہ ٹہنی کو ہٹا دیا, یاد رکھیے کہ یہ سارے وہ اچھے اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے کوئی خیر ذرہ برابر بھی اگر کی ہے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائیں گے, دیکھ لے گا. ہمارے پاس جب آئے گا تو دیکھے گا کہ ہم نے تمہیں اس کا بدلے میں کیا کچھ عطا کروایا. اور وہ میں عمل مثقال ذرۃ شر نہیں کیا رہا, اگر کوئی شر کا کام کیا وہ بھی دیکھ لے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں میرے عزیزوں, ہم میں سے ہر شخص معمار ہے, جنت کے بھی معمار ہیں دوزخ کے بھی. اب آدمی کو چاہیے کہ جنت کا معمار بنے, اپنی جنت ہم یہاں تعمیر کر رہے ہیں, ہم جو کچھ عمل کریں گے انشاءاللہ وہاں پر اس کا بدلے میں اللہ تعالیٰ ہماری جنت کو تعمیر فرمائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے غالباً کہ فرشتے جو وہاں پر جنت میں محل تعمیر کر رہے تھے اچانک کام رک گیا, تو کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے کام کیوں رک گیا. کہا بات یہ ہے کہ جو شخص میٹیریل بھیج رہا تھا اس کا انتقال ہو گیا, جب انتقال ہو گیا تو میٹیریل ملنا بند ہو گیا, لہذا محل بھی جتنا بنا تھا بن گیا ختم. لیکن بات یہ ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ ارادوں کو جانتے ہیں جس کا یہ تھا کہ ہمیشہ نماز پڑھنی ہے, ہمیشہ روزہ رکھنا ہے, ہم یعنی اس کی نیت و بردار و مدار ہے نا سارا کا سارا, تو اگر یہ تھی تو انشاءاللہ اس کا محل تو اللہ تعمیر کرا ہی دیں گے. اس لیے میرے عزیزو, اس دنیا کے اندر اپنی آخرت کی تیاری کرو. اعمل للدنیا بقدر بقائک فیہا وعمل للآخرہ بقدر بقائک فیہا, آخرت کے اتنا عمل کرو جتنا وہاں رہنا ہے. اب ہر آدمی خود جائزہ لے لے کتنا ہم وہاں رہنا چاہتے ہیں یا کتنا رہیں گے اور کتنا ہمیں عمل کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہمارے تھوڑے سے عمل کو بھی قبول فرما لیتے ہیں. نہ قبول کریں تو کیا کر سکتے ہیں, ہمارے اعمال ہیں کتنے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے, اس لیے کرتے بھی رہیے, ڈرتے بھی رہیے, اور جو عمل کر رہے ہیں اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی, آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اپنے جو اللہ نے عمل کی توفیق دی اس پر شکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت, ولك الشكر على ما أعطيت, تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك, وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك, برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنی جنت کو تعمیر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما, اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین پر استقامت عطا فرما. اے اللہ جو اعمال عمل کرائیں گے وہ آپ ہی کرائیں گے, آپ ہی توفیق عطا فرمائیں گے. اے اللہ ہم کیا اور ہمارے ارادے کیا, اپنے فضل و کرم سے ہمارے ارادوں میں استقامت عطا فرما. اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ اسی طرح ہمارے عزیز و اقارب, رشتہ دار, دوست احباب, اے اللہ سب کی مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما, مشائخ کی مغفرت فرما, اے اللہ ہمارے شیوخ کی مغفرت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام مسلمان مردوں کی اور عورتوں کی مغفرت فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا رحمت.